میں دریا شاہی مشاغل میں میری حضرت مشاغل سید ہر سن سید سر آقا دا فرم کے کل مومن منا بلند کر سلام
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على السید البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين خون حسین شہادت حسین ضمانت ہے بقا اسلام کے لیے اس موضوع پر یہ گفتگو ایام عزا کے سلسلے میں جاری ہے جو گفتگو شروع کرنے سے پہلے درگاہ احدیت میں دست پہ دعا ہو جاتے ہیں خدایا تیرے اسماء حسنا و عظام کو وسیلہ قرار دیتے ہیں خدایا تیری رحمانیت اور رحیمیت کو وسیلہ قرار دیتے ہیں خدایا تو ہی قاضی الحاجات تو ہی مقلب القلوب کاشف القربات ہے خدایا انبیاء الہی ائمہ اطہار کو وسیلہ قرار دیتے ہیں شہداء کربلا کو وسیلہ قرار دیتے ہیں خدایا ہمیں پیغام کربلا سمجھنے کی پیغام کربلا کے ساتھ باوفا رہنے کی پیغام کربلا سے پوری دنیا کو معطر کرنے کی اور پیغام کربلا کے ذریعے منتقم آل محمد کے لیے اس عالم کو ہموار بنانے کی توفیق عطا فرما خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما خدایا ہماری تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما ہماری مشکلات کو آسان فرما خدایا بحق محمد آل محمد ہمارے بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفا عاجل و کامل عطا فرما خدایا ہمارے شہداء کے درجات بلند ہیں ان کے درجات کو بلندر فرما ان کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرما خدایا بے گناہ زندانوں میں جو اسیر ہے خدایا انہیں بحق و سرائے کربلا جلد جر رہائی عطا فرما دنیا اسلام خصوصاً دنیا تشیع کو جو مشکلات درپیش ہیں ان تمام مشکلات کو حل فرما پورا عالم اسلام کو مسلمانوں کو شایان اہل بیت کو آپس میں متحد رہنے کی اور الہی اسلامی اہداف کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما خدایا دشمنان اسلام دشمنان تشیع اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نابود فرما خدایا کفار امریکہ مغرب جو اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور ناصبی دہشت گرد اگر یہ لائق ہدایت نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما خدایا مجاہدین فلسطین مجاہدین لبنان خصوصاً حزب اللہ عراق میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو خدایا کشمیری مسلمانوں کو جہاں بھی مسلمان کافروں کے ساتھ باطل کے ساتھ برسر پیکار ہے ان کو کامیابی عطا فرما خدایا اسلامی ممالک میں جو تحریکیں اٹھ رہی ہے ان تحریکوں کے جہت کو منحرف کرنے کی اور غیر الہی مقاصد کی طرف منحرف کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے خدایا دشمنوں کو ان میں ناکام فرما تمام مسلمانوں کو قرب خدا کی طرف دین حق کی طرف نظام اسلامی کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما نظام مقدس جمہوری اسلامی ایران علمدار علم اسلام کو خدایا روز بے روز ترقی عطا فرما خدایا ہمارے اس ملک میں روز بے روز ترقی عطا فرما خدای اس ملک میں دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کے عوام اور خواص کو اغیار کی بندگی چھوڑ کر تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا اسلام حقیقی کی نظام اس ملک میں قائم کرنے کی توفیق، سارے مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرما۔ تمام حاضرین کے مرحومین شہداء اسلام اور خصوصاً ان مجالس میں حصہ لینے والوں کے مرحومین کے لیے سورہ فاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط ایک درود پڑی محمد چنانچہ کل عرض ہوا امام کا ایک مقام ہے، خدا کے پاس روحانی عظمت ہے، فضائل انسانی کے عروج کا نام ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن انسانی معاشرے کے اصلاح کے سلسلے میں امام کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے امام کی خدمت میں جائے، اپنا علم امام سے لے، اپنی تمام سرگرمیاں امام کے ارادے کے مطابق ہو، سیاسی، علمی، اخلاقی، ہمارا اسوہ حسنہ امام ہو، ہمارا حاکم اعلیٰ امام ہو، ہمارا معلم اول امام ہو، فکر بھی امام سے لے لے، جذبات بھی امام سے لے لے، احساسات اور عواطف بھی امام سے لے لے، اور اقدار بھی امام سے لے لے، دنیا کو شاگردان امام، چنانچہ فرمایا دنیا میں لوگ یا ہمن جو رعا ہے، یعنی بھوسے کی طرح ہے، ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، یا معلم یا عالم ہے یا متعلم ہے، عالم ہم ہے، متعلم ہمارا شیعہ ہے، باقی ہم جن رعا ہے۔ یہ ذمہ داری امام کب انجام دیں گے؟ جب امام زندہ ہو۔ جب امام پردے غیب میں بھی جاتے ہیں تو اس ذمہ داری کو بنحو حسن انجام نہیں دے پاتے ہیں، اگرچہ حدیث نبوی میں فرمایا کہ چنانچہ بادل ہو اور سورج نظر نہ بھی آئے تب بھی سورج کے فائدہ لوگوں تک، جانداروں تک پہنچتے ہیں، لیکن آپ خود جانتے ہیں ڈائریکٹ سورج کا پڑھنا اور بادل کے ذریعے پڑھنے میں فرق ہے فائدے میں۔ تو امام کا حاضر ہونا ان مقاصد کے حصول میں مؤثر ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا ما منا الا مقتول او مسموم، ہمارے خاندان میں سے کوئی نہیں گزرا ہے، یا شہید ہوا ہے، یا زہر کے ذریعے دنیا سے چلا گیا، یا تلوار کے ذریعے، یا زہر کے ذریعے، بارواں معصوم بھی پردے غیب میں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ امام یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کی اولین ذمہ داری انسانوں کے اصلاح ہے، انسانوں کی تربیت ہے، انسان جو انسان بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو بالفعل انسان بنانا ہے، خدا سے نزدیک کرنا ہے، خوشنودی خدا کے اہل بنانا ہے، انسان کامل بنانا ہے، عبدیت کے اعلیٰ درجات پر فائز کرنا ہے۔ اس مقصد کے حصول میں امام سامنے ہو تو بہتر انجام دیا جا سکتا ہے، مجبور کرنا نہیں ہے معجزے کے ذریعے، اگر معجزے کے ذریعے مجبور کر کے کسی کو صحیح کرنا ہوتا تو خود خدا کرتا، کسی نبی اور امام کی ضرورت نہ تھی، اور وہ راستہ بھی نہیں ہے۔ انسان اس وقت صحیح ہو جاتا ہے جب اپنے ارادہ، اختیار، اپنی معرفت، رضا، رغبت اور متضاد کششوں کے درمیان سے رائے حق کو خود اپنائے، تب انسان انسان بنتا ہے، مجبور کر کے، دھوکہ دے کر، بیوقوف بنا کر، یا اس کے دل میں صرف ایک بات ڈال کر دوسری کوئی بات ذہن میں نہ آ جائے، اس راستے سے انسان انسان نہیں بنتا ہے۔ فرشتے وہ درجات حاصل نہیں کر سکتے ہیں جن درجات کو انسان حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں میں مختلف کششیں نہیں ہیں، مختلف جذبات نہیں ہیں، منفی مثبت جذبات کو اس جنگ میں خدا کا بندہ خدا کی خوشنودی کے لیے آگے بڑھے، خدا کی پیروی کرتے ہوئے۔ تو امام حاضر ہو، ناظر ہو، جامعہ میں ہو، معاشرے میں ہو، زندہ شکل میں. اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے کہ امام دنیا سے چلے جائے کچھ مسلمان فرقوں کی طرح، کہ دیگر جان کیا نام ایک بے جان جمادات کی طرح ہے، ایسی بات نہیں ہے. شہداء کے بارے میں فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو خدا کے راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا، بلکہ فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، خدا کے راہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھنا. امام اور پیغمبر کا مقام تو اس سے اعلیٰ ہے. یقیناً اگر دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی نظریں ہم پر ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ایک واضح چیز ہے کہ امام اگر حاضر ہو، زندہ ہو، تو ہم ان کی خدمت میں پہنچ سکتے ہیں، ان کی کردار کو دیکھ سکتے ہیں، ان سے علمی استفادہ کر سکتے ہیں، ان کی سیاسی مقام کی حمایت کر سکتے ہیں. عرض کیا امام پیشوا ہے سیاسی، امام پیشوا ہے علمی، امام پیشوا ہے اخلاقی اور کردار کی، یہ جب زندہ ہو یہ کام کر سکتے ہیں. تو شہادت کے ذریعے کس طرح سے یہ کام ہو سکتا ہے؟ یہاں سے معلوم ہوتا ہے شہادت ایک طرف نورانی صفحہ ہے، ایک نورانی باب ہے، کہ ایک ہستی اپنے دین کے لیے، انسانیت کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے اپنے وجود کو فانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. دین کی حقانیت کی دلیل، اس انسان کی صداقت کی دلیل، اس انسان کی عظمت کی دلیل شہادت ہے. لیکن دوسری طرف سے ایک ظلمانی دروازے بھی نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ معاشرہ اس حد تک پست ہو چکا ہے کہ وہ شخص جو اقدار کو زندہ کرنا چاہتا ہے اس کو زندہ رکھنا نہیں چاہتے ہیں. معاشرہ اس حد تک گر چکا ہے، پست ہو چکا ہے، کہ صاحب اقدار کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. جو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں اس کو زندگی کا حق نہیں دیتے ہیں. برائیوں کی طرف بلانے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. معروف کی طرف، حسین نانا کے قبر پر جا کر یہی فرمایا، نانا میری تقصیر یہی ہے کہ میں معروف سے محبت کرتا ہوں، منکر سے نفرت کرتا ہوں، اچھی چیزوں سے، خوبیوں سے، نیکیوں سے محبت کرتا ہوں، بری چیزوں سے، گناہوں سے، معصیت سے نفرت کرتا ہوں. اب معاشرہ صاحب اقدار، صاحب اوصاف کو شہید کرے اور انسان نما درندوں کی حمایت کرے، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کی قیادت کو قبول کرے، ایک افسوسناک ظلمانی دروازہ ہے جو انسان کے سامنے کھلتا ہے. اب حسین کیوں شہادت کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ حسین زندہ رہتے بہتر انسانوں کی رہنمائی کر سکتے تھے. خود فرماتے ہیں الا ترون الى الحق لا يعمل به، تم نہیں دیکھتے ہو حق پر عمل نہیں ہوتا ہے، والباطل لا يتناهى عنه، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. ان حالات میں میرے وجود سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، ہر مؤمن کو چاہیے خدا کے درگاہ میں جائے، شہادت کو آغوش لگائے. دوسرا کلام جو امام کے سیرت، کردار، گفتار، زبان حال کے مجموعہ کو علماء سیرت نے، علماء مختل نے ایک جملے کی شکل میں لایا ہے اور مختلف جگہوں پر اس کی تحریر بھی موجود ہے. ان فرماتے ہیں ان کان دین محمد، میں نے عرض کی یہ امام کے فرمائشات سیرت کے خلاصہ علماء تاریخ، علماء مختل نے ایک جملے کی شکل میں لایا ہے. در حقیقت گویا زبان حال امام ہے. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، اگر دین محمد اپنے صحیح راستے پر نہیں چل سکتا میری شہادت کے بغیر، فیا سیوف خدینی، تلوار ہو آؤ اور حسین کو لے لو، حسین کو ٹکڑا ٹکڑا کرو. یعنی حسین اس لیے شہادت چاہتے ہیں کہ آپ زندہ رہ کر دین کی وہ خدمت جو ایک امام کی ذمہ داری ہے انجام دینا چاہے نہیں دے سکتے. خون کے ذریعے یہ کام انجام دے سکتے ہیں. امت اس حد تک غافل ہے جتنا امام بتائے گا اثر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خون ہے جو مردوں کو بیدار کرتا ہے، بے حسوں کے وجود میں حس ڈالتا ہے. کس طرح سے ایسا حالات پیش آئے؟ 50 سال کے اندر امت پیغمبر اس مرحلے تک پہنچے کہ 50 سال پہلا یا بہتر کہے 60 سال پہلا ابو سفیان نے پیغمبر اسلام کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا, کیونکہ مجبور کرنے والوں میں ابو سفیان یا نمبر ایک یا نمبر دو اہمیت کا حامل, اور اسی کے پوتا آج نواسے رسول کو مدینہ اور مکہ چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے. اس وقت قابل فہم ہے ابو سفیان کے ساتھ دینے والے بت پرست تھے, مشرکین تھے. آج حسین کو مجبور کرنے والے اور یزید کے ساتھ دینے والے کلمہ پڑھنے والے ہیں. یہاں پر حسین فرماتے میری کوئی غلطی ہو تم بتاؤ, کوئی غلطی ہو بتاؤ, کوئی نہیں بتا سکتا ہے, کوئی بہانہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن حسین یزید کی غلطیوں کو بیان کرتے دربار میں, مجمع میں, میدان کربلا میں, ہر جگہ بیان کرتے یزید کی یہ گناہان ہے, اس وجہ سے میں اس کے خلاف قیام کرتا ہوں. اس حد تک کیوں پہنچا؟ حقیقت میں حسین شہید ہونے سے پہلے حسینیت شہید ہوئی ہے, صاحب اقدار شہید ہونے سے پہلے اقدار شہید ہو جاتے ہیں. جب معاشرے میں اقدار کی حرمت نہ ہو, ان اقدار کے مالکان کے بھی احترام نہیں ہوگا, ان کو فضول سمجھیں گے, بےہودہ سمجھیں گے, نفرت کریں گے. لیکن اگر ان اقدار کے احترام ہو تو صاحب اقدار کے بھی احترام ہوگا. تو ہمیشہ خیال رکھنا ہوگا. سب سے پہلے ابھی ہمارے زمانے میں حسین کچھ کوئی شہید نہیں کر سکتا, شہید کرنا چاہے بھی حسین نہیں ہے. امام زمانہ بھی پردے غیب میں ہے. قدیم زمانے میں پیغمبروں کو شہید کر سکتے تھے, ائمہ اطہار کو شہید کر سکتے تھے کیونکہ سامنے تھے. لیکن اب اگر یزید سے بدتر ہو, کوئی شمر سے بھی بدتر ہو, حسین کو شہید کرنا چاہے شہید نہیں کر سکتا. آج کیا کرے گا؟ اقدار حسینی کو شہید کرے گا, اہداف حسینی کو شہید کرے گا. اسی لیے زیارت عاشورا میں پڑھتے ہیں لعن اللہ امتن الجمت وغیرہ وغیرہ, جو کربلا کے میدان میں آئے ان کے بعد فرماتے ہیں امتن سمعت بذلک فرضیت بھی, خدا کے لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسین کے ساتھ جنگ کی. اس گروہ پر بھی لعنت ہو جنہوں نے یہ واقعہ سنا اور اس پر راضی ہوئے. ایک حدیث میں یہاں تک فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے اہداف کو, اقدار کو ضائع کرتے ہیں وہ زیادہ بدتر ہے قاتلین سے. حسین اگر دیکھ رہے ہیں کہ ان کا فرزند شہید ہوا ہے لیکن اہداف زندہ ہے, خوش ہے. اصل اسی نیت سے حسین آئے تھے. حسین آئے تھے کہ شہید ہو جائے تاکہ اسلام بچ جائے, اقدار بچ جائے. اگر ابھی دیکھتا ہے کوئی اقدار پر حملہ کر رہا ہے جن کے لیے حسین نے یہ عظیم قربانی دی تھی, ان کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو یقیناً حسین ممکن اپنے ذاتی دشمن کو جس نے حسین کو, آل حسین کو شہید کیا, معاف کرے. لیکن اقدار کے دشمن کو تو معاف نہیں کریں گے. میں نہیں کہتا ان کو معاف کرے گا, وجہ ہے کہ وہ اتنے پس ہو چکے ہیں کہ وہ حسین معاف بھی کرے راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں. توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے, لیکن اتنا مجرم بننے کے بعد ابن عمر سعد نے یہی غلطی کی, سوچا کیا حسین کو میں شہید کروں گا پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کروں گا مسئلہ حل ہو جائے گا, دنیا بھی آخرت بھی, خورما بھی, ثواب بھی. لیکن اس کو کیا معلوم تھا اتنا بڑا جرم کرنے والا کبھی پشیمان نہیں ہو سکتا ہے. وہ جانور بن چکا ہوتا ہے, انسانیت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو چکا ہوتا ہے, کبھی پشیمان نہیں ہوگا, کبھی خدا سے نزدیک نہیں ہوگا. تو عرض یہ کیا کہ پھر حسین نے شہادت کو کیوں انتخاب کیا؟ اپنی امامت کے اہداف و مقاصد تک پہنچنے کے لیے. امامت کے اہداف کیا ہے؟ کسی آدمی نے پوچھا امام سے, سید شہداء سے, مولا یہ بتائیے کہ معرفت خدا کیا ہے؟ فرمایا اپنے زمانے کے امام کی معرفت. یعنی خدا تک امام کی معرفت ہو جائے انسان کو خدا کی معرفت ہوگی. ممکن نہیں ایک آدمی کو حسین کی معرفت ہو جائے اب خدا تک نہ پہنچے. وہ دیکھتا ہے کہ جس ہستی کے میں عاشق ہوں, جس ہستی کے میں محب ہوں, جس ہستی کے میں شیعہ ہوں, وہ خدا کے راہ میں اس طرح سے گڑگڑا رہا ہے کہ زلزلہ سے زمین پر آئے ہیں اور تیروں کی اس بارش کے دوران سجدہ الہی میں جا رہا ہے اور شکر خدا پہ جالا رہا ہے. ایسا آدمی جو دیکھتا ہے کہ حسین کو اس حالت میں سجدے میں اور شکر خدا پہ جالا رہا ہے, فرماتا ہے الہی رضاً بقضائک تسلیماً لامرک لا معبود سواک, خدایا تیرے فیصلہ پر میں راضی ہوں. راضی ہوں, راضی کے معنی دل سے خوش ہونا کسی بات پر. تسلیماً لامرک, تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے. لا معبود سواک, تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے میرے سر نہیں جھکے گا. کن حالات میں فرمایا ہے, کن حالات میں گھوڑے سے زمین پر آئے اور اسیری ابھی باقی ہے. ایسا آدمی جو امام تک پہنچتا ہے, اگر کوئی شخص امام تک پہنچتا ہے لیکن خدا سے فاصلہ پر ہے, سمجھ لینا چاہیے امام تک نہیں پہنچا ہے, امام کے غلط تصور تک پہنچا ہے, صحیح تصور تک نہیں پہنچا ہے. صرف جس امام تک پہنچا ہے نام میں اصلی امام کے ساتھ شبیہ ہے, ورنہ اگر اپنی حد تک بشری حد تک معرفت امام ہو, امام تک پہنچنے والا ضرور خدا تک پہنچتا ہے. مشہور دعا ہے ائمہ کی طرف سے, اللہم عرفنی دینک, خدایا اپنے دین کی معرفت مجھے عطا فرما. فانک ان لم تعرفنی دین, اللہم عرفنی نفسک, خدایا اپنی معرفت مجھے عطا فرما. فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک, اگر آپ کی معرفت نہ ہو, اگر تیری معرفت نہ ہو, تیرے نبی کی معرفت نہیں ہو سکتی. اللہم عرفنی نبیک, فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف ولیک, خدایا نبی کی معرفت عطا فرما. اگر نبی کی معرفت نہ ہو, ولی کی معرفت نہیں ہو سکتی. لیکن خدا کی معرفت ہو تو انسان کی عقل کہے گی جب خدا ہے, اللہ ہے, یقیناً اپنے پیغام کے لیے کسی کو بھیجے گا, مقصد تخلیق بتانے کے لیے, مقصد تخلیق کے مطابق تربیت کرنے کے لیے, مقصد تخلیق کی طرف لے جانے کے لیے کسی کو بھیجے گا. کیسے کو بھیجے گا؟ یقیناً ایسے صاحب اوصاف کو بھیجے گا جو مظہر صفات خدا ہو. خدا کی معرفت ہو جائے تو نبی کی بھی معرفت ہو جاتی ہے کہ اس قسم کے انسان نبی ہو سکتا ہے, دوسرے قسم کے نبی نہیں ہو سکتا. اگر نبی کی معرفت ہو جائے تو پتہ چلیں گے نبی کے جانشین کیسا ہونا چاہیے. نفس رسول, جس کو قرآن نے نفس رسول کہا, اس کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پاس کیوں جائے تو زندگی میں بارہ بار کہتا ہے میں ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتا. یعنی نبی کے جانشین امت کے درمیان جو سب سے زیادہ نبی کے ساتھ شبیہ ہو وہی جانشین ہونا چاہیے. اتنی عظیم ذمہ داری ہے, نئی امت کی تربیت کرنا ہے, نئی اصول نیا دین, نئی شریعت لایا ہے اور انسانوں کو قیامت تک رہبری کرنا ہے. ایسے دین کی قیادت, ایسی امت کی قیادت کے لیے معمولی آدمی کی بس کی بات نہیں. اس کے بعد فرماتے اللہم عرفنی حجتک, اپنی حجت کی معرفی فرما, معرفت عطا فرما. فانک ان لم تعرفنی حجتک لم اعرف دینک, تیری دین کی معرفت نہیں ہوگی. اگر حجت کی معرفت نہ ہو دین کی معرفت نہیں ہو سکتی. دین کی معرفت حجت کے ذریعے, دین کی معرفت ہونے کے بعد امام کی معرفت صحیح ہوگی, نبی کی معرفت صحیح ہوگی, خدا کی معرفت. پہلے مرحلے میں جو چل رہا تھا, فی الجملہ خدا کی معرفت ہو نبی کی, فی الجملہ نبی کی معرفت ہو تو وصی کی, فی الجملہ وصی کی معرفت ہو تو دین کی, پھر جب وصی سے دین لے گا وصی کی تفصیلی معرفت ہوگی, مکمل معرفت ہوگی, نبی کی مکمل معرفت ہوگی, خدا کی مکمل معرفت ہوگی. البتہ میں اس معرفت کی بات نہیں کرتا ہوں جو خدا کی شان کے لائق ہے, ہم خود محدود ہیں, اپنے حد تک مکمل معرفت ہوگی خدا کی, نبی کی, امام کی. تو اسی لیے خدا نے انسانوں کو خلق کیا. ابھی سوال یہ ہے کیوں حالات اس حد تک پہنچ گیا کہ حسین جس کے وجود سے مستفیض ہونا چاہیے امت, انسانیت کے نجات کے واحد ذریعہ امامت ہے, امامت وہ برنامہ ہے جو اسلام نے حفظ اسلام، نفاذ اسلام کے لیے اور انسانوں کی تربیت مطابق اسلام تربیت کرنے کے لیے اسلام نے پیش کیا ہے. کیوں؟ اب وہ اپنے آپ کو مسلخ ہے قتلگاہ میں لے جا رہے ہیں جبکہ امت کو اس کے وجود کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ، خدا نے انسان کو انسان بننے کے لیے خلق کیا، انسان کو انسان بننے کی صلاحیتوں کے ساتھ انسان کامل بننے کے لیے خلق کیا. ابتدا میں شکم مادر سے جب نکلتا ہے انسان بننے کی صلاحیتوں کے ساتھ آتا ہے، ایک بالفعل حیوان ہوتا ہے، حیوانی صلاحیتوں کو لے کر آتا ہے، انسان بننے کی وسائل اس کے ساتھ. اب اس کی صحیح تربیت ہو جائے سیب کے دانے کی طرح، سیب کے دانہ زمین میں کاشت کریں گے، کھاد ہو، پانی ہو، دھوپ ہو اور ایک مالی ہو، تو یہ درخت سیب میں تبدیل ہو جائے گا. اسی طرح سے یہ جو انسان کا بچہ ہے، انسان ایک بننے کی صلاحیت تم کے ساتھ آتا ہے، فطرت انسانی کے ساتھ، عقل انسانی کے ساتھ، جسم انسانی کے ساتھ. اب خدا نے ایک مقصد کے لیے انسان کو خلق کیا، اس مقصد کو بتانے کے لیے چنانچہ اس دعا میں عرض کیا خدا نے کسی نبی کو روانہ کیا تاکہ انسان کو بتائے کہ تمہاری خلقت کا مقصد کیا ہے. خلقت کے مقصد بتانے کے لیے، ایک مقصد تک پہنچنے کے طریقۂ کار بتانے کے لیے، کس طرح سے تخلیق کے مقصد تک تم پہنچ سکتے ہو. نبوت یعنی انسان کو خدا سے ملانے والا، انسان کو معاد سے ملانے والا، قیامت سے ملانے والا. نبوت انسان کو بتایا کہ خدا نے کس لیے خلق کیا ہے اور تمہیں کہاں جانا ہے. انسان کو قیامت سے ملانے والا، انسان کو توحید سے ملانے والا نبی ہے. اب نبوت کے ختم میں نبوت کا اعلان ہوا، 124,000 پیغمبر کے بعد ختم نبوت کا اعلان ہوا. ختم نبوت کے جب اعلان ہوا تو اب انسانوں کو نبی کی ضرورت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں پانچ شریعتیں تھیں، باقی پانچ کم 124,000 پیغمبر مبلغ نبی تھے، یا انہی شریعتوں کے تشریح کرنے والے، تفسیر کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، انہی کو نافذ کرنے والے، انہی کے مطابق انسانوں کی تربیت کرنے والے. پس سابق شریعتیں جو محدود وقت کے لیے آئی تھی، ان کے تحفظ، ترجمانی، تعلیم، تربیت کے لیے 124,000 پیغمبر، پانچ کم 124,000 پیغمبر کا انتظام ہوا. دین اسلام جو ابد تک کے لیے ہے، اس کے لیے نبوت کے سلسلہ بند کر دیا گیا. عجیب بات ہے. تو یہاں سمجھ میں آئے گا کہ ختم نبوت کے لیے کیا جواز ہے. سابق انبیاء عرض کیا، شریعتیں آپ دیکھیں پانچ ہیں یا ضعیف روایت کو ملائے سات ہے، اس سے زیادہ شریعتیں نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے اتنے انبیاء کا انتظام کیا گیا. دین اسلام جو قیامت تک برقرار ہے، قیامت تک آنے والے انسان اسی دین کی طرف محتاج ہے، وہ انسان اس دین کے بغیر ہدایت نہیں پا سکتے، انسان نہیں بن سکتے، سعادت ابدی کے ساتھ ہمکنار نہیں ہو سکتے، مقصد تخلیق سے نزدیک نہیں ہو سکتے جب تک دین سے مدد نہیں لیں گے. ایسا دین ہے، قیامت تک بشر جتنے زیادہ ترقی کرے تب بھی اس دین کی طرف محتاج ہے. اب اس دین کے تحفظ کے لیے کوئی انتظام نہ ہو، تشریح کے لیے کوئی انتظام نہ ہو، نفاذ کے لیے کوئی انتظام نہ ہو، قرآن مجید میں آپ دیکھیے فلسفہ بعثت انبیاء بیان کرتا ہے اسی سورہ جمعہ میں، تلاوت آیات الہی، تزکیہ تعلیم، تعلیم کتاب، تزکیہ تلاوت آیات الہی. نبی ختم نبوت کے بعد تلاوت کی ضرورت ختم ہو گئی، وحی نازل ہو گئی. جتنی وحی کی ضرورت تھی انسانیت کے لیے، انسانوں کے ترقی کے لیے، انسانوں کے سعادت کے لیے، جتنی وحی کی ضرورت تھی، جتنی تعلیمات کی ضرورت تھی، سب کے سب آ گئی. اسی لیے ختم نبوت کا اعلان ہوا. لیکن نبی کی دوسری ذمہ داریاں، انسانوں کی تربیت کرنا، معاشرے میں قسط و عدل و انصاف قائم کرنا، لیقوم الناس بالقسط، لیقیم الناس بالقسط، دونوں قسم کی آیتیں ہیں. معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنا، لوگوں کو پاک و پاکیزہ بنانا, لوگوں کو خدا کے ساتھ ملانا, صراط مستقیم پر چلانا, یہ اہداف, یہ مقاصد برقرار ہے, ان کی ضرورتیں برقرار ہیں. اور ہر دین خطرے سے دوچار ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں کوئی ادیان 124,000 نبی, 103-4 کتابیں, ابھی نہ کسی نبی کی شریعت محفوظ ہے, نہ کوئی کتاب محفوظ ہے, قرآن کے علاوہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. ہر دین خطرے سے دوچار رہا ہے, تو اسلام اس سے زیادہ خطرے سے دوچار ہوگا, کیونکہ مال جو زیادہ قیمتی ہے اس کے لیے خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا انتظام کیا؟ ختم نبوت کا لازمہ, بعثت انبیاء کا لازمہ یہ تھا کہ اگر ختم نبوت کرنا ہے تو امامت کا سلسلہ شروع کرنا ہوگا, تاکہ نبی کی طرح دین کی معرفت رکھتا ہو, نبی کی طرح دین کی تشریح کر سکتا ہو, نبی کی طرح دین کے مطابق انسانوں کی تربیت کر سکتا ہو, نبی کی طرح دین کو معاشرے میں نافذ کر سکتا ہو, نبی کی طرح دین کو بچا سکتا ہو علمی لحاظ سے. یعنی دین کہ تمام معارف جس طرح سے آسمان سے نازل ہوا اسی طرح سے محفوظ رہے بشر کے پاس. اگر محفوظ رہا نہیں رہا تو یہ دین حجت و خدا نہیں, نئے دین کی ضرورت پڑے گی, نئے نبی کی ضرورت پڑے گی, نئی شریعت کی ضرورت پڑے گی. یہ دین, یہ شریعت قیامت تک اس وقت ہے جب یہ دین بدون کا مقاس باقی رہے. امت کے درمیان دو نظریہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے دین کے سابقہ ادیان کے تحفظ کے لیے انبیاء کا انتظام ہوا, انبیاء مبلغ کا انتظام ہوا, لیکن دین اسلام کے تحفظ کے لیے ایک گروہ کہتے ہیں اصحاب کا انتظام ہوا. اصحاب ہے دین بچانے والا, اسی لیے اصحاب کے بارے میں آپ تحقیق نہ کریں, بنیادوں کو خراب کرنے والے ہیں وہ لوگ جو اصحاب کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں. اب ایسی کمزور بنیاد کیوں بناتے ہیں کہ تحقیق سے ہل جائے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ دین کے حفاظت کے لیے جو انتظام کیا ہے قرآن و عترت. اصحاب کے مقام بہت بلند ہے, البتہ جو اختلافی ہے وہ ہمارے عام مسلمانوں کے تقریباً آپ کہہ سکتے 90% روایات 2-3 شخصیات کی طرف سے ہے. آپ نہ سمجھے کہ 12,000 یا 1,00,000 صحابیوں سے ہے, وہی چند آدمی انگشمار آدمیوں میں بحث ہے. لیکن دو نظریے آپ کے سامنے ہیں, اصحاب اور عترت. قرآن نے, اسلام نے, نبی نے کیا نظریے پیش کیا؟ وہ دین جو اپنے تحفظ کے انتظام نہ کرے وہ دین واقعی نہیں ہو سکتا. اپنے تحفظ کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ شیعہ سنی دونوں کا متفق علیہ حدیث ہے, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعد ابدا لا تعلموهما. میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا اور دوسرے میری عترت اہل بیت. جب تک ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے تب تک آپ گمراہ نہیں ہوں گے. ان سے آگے بھی نہ بڑھنا, ان سے پیچھے بھی نہ رہنا, ان کے ساتھ ساتھ چلنا. بس اسلام نے حفظ دین کے لیے قرآن و عترت کا انتظام کیا ہے, قرآن و عترت کا انتظام کیا. اسی لیے غدیر کے دن فرمایا الیوم یئس الذین کفروا, آج کفار مایوس ہو گئے. فلا تخشوهم واخشوني, ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, نا امید لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. واخشوني, لیکن میرے خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے. ممکن دنیا پرستی کی وجہ سے, مفاد پرستی کی وجہ سے, حکومت پرستی کی وجہ سے, اقراب پروری کی وجہ سے, اپنے مقتولین کی انتقام لینے کے جذبے میں آپس میں تم اختلاف کرو. میری خشیت اگر تمہارے درمیان ہو, کفار تو مایوس ہو چکے. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. آپ دیکھ رہے ہیں حفظ دین کے انتظام. جو دوسری آیت میں فرمایا یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته, اگر آج کے پیغام آپ نے نہیں پہنچایا گویا آپ نے کچھ نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ اگر امامت پیش نہ ہو جائے معاشرے میں تو تمام زحمتیں رائے گان جائیں گی, سابقہ انبیاء کی زحمتیں سب ختم ہو گئی. تو اسلام کے بھی یہی تقدیر, یہی قسمت ہو جاتی ہے. تو توحید کا لازمن ہوت ہے. جب خدا نے انسانوں کو خلق کیا کسی مقصد کے لیے خلق کیا, مقصد بتانے والے نبی ہے. ختم نبوت کا فلسفہ یہ ہے کہ خدا نے بشر کی رہنمائی کے لیے جتنی معارف کی ضرورت تھی سب پہنچایا. اکمل بشر, افضل بشر, اشرف بشر, خاتم الانبیاء کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا, کوئی کمی نہیں رہی. لیکن باقی ضرورتیں برقرار ہیں, وحی کی ضرورت نہیں رہی, باقی ضرورتیں برقرار ہیں. اسی لیے ختم نبوت کا لازمہ امامت کا سلسلہ ہے. اب امامت کوئی آسان کام نہیں. کل عرض کیا حضرت ابراہیم کے بارے میں جو حدیث ہے اس میں فرماتے ہیں کہ نبوت کے بعد, اولو العزم بننے کے بعد امامت کے مقام پر فائز ہوئے, سخت ترین ذمہ داری ہے امامت, مشکل ترین ذمہ داری ہے امامت. خون دینا یہ امامت یعنی شہادت. کربلا امامت کا لازمہ ہے. امام اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دے سکتے جب تک قربانیاں پیش نہ کرے. کوئی معارف دے دے, لوگوں کو معلومات دے دے, قابل برداشت ہے, لیکن ان معلومات کو معاشرے میں عملی کرنا چاہے پھر برداشت نہیں کرتے. انبیاء الہی نبی ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر, اکثر انبیاء عام طور پر نبی ہونے کے ساتھ ساتھ امام بھی تھے, اسی لیے ان کے دشمن بہت ہوتے تھے. نظریات کو عملی کرنا چاہے تو دشمن وجود میں آتے ہیں, جنگ و جدال و ظلم و ستم ہوتا ہے. تو امامت کا لازمہ یعنی امامت نظریات کو عملی بنانا, اس کا لازمہ قربانی ہے, شہادت ہے, مصیبت ہے. فرمایا من احبنا فلیستعجل البلاء, حدیث میں جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے اپنے آپ کو تیار کرے مصائب کے لیے, اپنے آپ کو مصائب کے لیے تیار کرے. کوئی اینٹ لے جا رہا ہو, کسی محافظت کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی سونا لے کے جا رہا ہے, ہزار احتیاط کی ضرورت ہے. تو کربلا امامت کا لازمہ ہے. امام اپنی ذمہ داریوں کو اس قسم کے قربانیوں کے ذریعے انجام دے سکتا. اب دیکھیں اس کے مقابل میں کیا کیا گیا. اس کے مقابل میں دیکھا کہ اسلام کے علیوم ایسا کافر ہو گئے, کافر مایوس ہو گئے. علی جیسی شخصیت جس میں ذرہ برابر نرم گوشہ نہیں ہے, کن کے لیے؟ کفار کے لیے, اہل باطل کے لیے. اگرچہ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں نصیری کے لیے میرے دل میں گوشہ نرم ہے, یہ تو علی کے خط پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں. علی کے لیے باطل کے لیے ذرہ برابر گوشہ نرم نہیں ہے. علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے. بس اگر آپ حق کے ساتھ ہیں تو علی کے ساتھ ہے, اگر کسی جگہ پر باطل کے ساتھ ہے تو علی سے جدا ہو گئے. اپنے بیوی کے ساتھ جھگڑے میں, اپنے فرزند کے ساتھ جھگڑے میں, اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑے میں, اپنے ہمسائے کے ساتھ جھگڑے میں, اپنے معاشرے میں جہاں بھی ہمارا موقف حق نہ ہو, سمجھ لینا ہم علی سے دور ہو گئے. آپ دیکھ رہے ہیں نبی نے, اسلام نے حفظ اسلام کے لیے جو انتظام کیا, قرآن و عترت کا انتظام کیا. اب قرآن بچانے کے انتظام اسلام نے کیا. اب اس کی اپنی جگہ پر تفصیلات ہے. مثلا مثال کے طور پر ہر مسلمان کو قرآن کی تلاوت کا حکم دیا, حفظ کرنے کا, یاد کرنے کا حکم دیا, ہر گھر گھر میں قرآن پہنچ گیا. تو وقت کے حکمران اگر قرآن میں تحریف کرنا چاہے اس کے بس کی بات نہیں ہے. جب کتاب ہر گھر میں ہو, ہر ایک کے دماغ میں ہو, ہر ایک تلاوت کر رہا ہو. اسی لیے جب قرآن کو جمع کرنا چاہتے تھے, بہتر کہوں قرآن کو ایک قرآت کے مطابق جمع کرنا چاہتے تھے ایک انداز میں پڑھنے کے لیے سوم کے زمانے میں, تو سوم نے کہا کہ بھئی یہاں پر ایک واو جو آپ کے پاس ہے, والذین یکنزون الذهب والفضہ, یہ واو نہیں ہے قرآن میں. وہ کمیٹی جس کو انہوں نے معین کیا تھا, البتہ اصحاب کی مدد کے ساتھ, مولا امیر المومنین کی مدد کے ساتھ, اس کمیٹی نے ٹھکرایا ایک واو میں. وجہ کیا تھا؟ یہ قرآن ہر ایک کے پاس تھا, ہزاروں کے تعداد میں حافظ قرآن تھے, ایک واو کم و زیاد کرنے پر راضی نہیں ہو رہے تھے. ایک انتظام کیا حفظ قرآن کے لیے. دوسرا جو انتظام کیا وہ یہ کیا کہ علی کو اگر علی کی نشاندہی کرتے قرآن نے نام لے کر سلسلے حسب و نسب بیان کر کے چند جد تک پشت تک بیان کرتا علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن ہاشم فرضاً اگر یہ کہتا قرآن کے طریقے کے برخلاف تو قرآن کو تحریف کر ڈالتے. قرآن ایک حکمت عملی اپنائی تاکہ تحریف واقع نہ ہو. یعنی کیا اوصاف بیان کیا کس کی پیروی کرنا ہے, کس کو اپنا حاکم بنانا ہے, کس کو اپنا امام بنانا ہے, اوصاف بیان کیا آیے تطہیر کے ذریعے, آیے مباہلے کے ذریعے, آیے صادقین کے ذریعے, متعدد آیات کے ذریعے اوصاف بیان کیا. تو وہ جو شخص حق چاہتا ہے ان اوصاف کے ذریعے صاحب اوصاف تک پہنچ جاتا ہے. جو حق نہیں چاہتا ہے تو یقیناً قرآن کو تحریف کرنے پر تیار ہو جاتا ہے. حق کو خود قرآن کہتا ہے. قرآن میں کیا ہے, آیات متشابہات بھی ہیں, آیات محکمات بھی ہیں. آیات متشابہات کے پیچھے کون جاتا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ کیا ہے آیت کے ترجمے ہے کہ جو آیات متشابہات ہیں ان کے پیچھے وہ لوگ جاتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے. فَيَبْتَغُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ. آیات متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں جان بوجھ کر تأویل کرنے کے لیے, اپنے مقصد کے مطابق تفسیر کرنے کے لیے. پیغمبر کے زمانے میں یہ کام ہو رہا تھا. نبی نے فرمایا من فسر القرآن برائے فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو قرآن کو اپنی رائے کے مطابق, جو قرآن سے سمجھ میں آ رہا ہے اس کے مطابق نہیں, اپنے خواہش کے مطابق قرآن کی تفسیر کرتا ہے جہنمی ہے. یہ کام خود نبی کے زمانے میں ہو رہا تھا. اسی لیے اوصاف, اگر حق چاہتے ہیں اوصاف کے ذریعے علی تک پہنچنا ہے. اگر حق نہیں چاہتے ہیں تو نام بھی لے لیں قرآن کو تحریف کریں گے. خصوصاً اوصاف کے ذریعے پہنچنے میں زیادہ لذت ہے, زیادہ فصاحت ہے نام کے ذریعے پہنچنے سے. اوصاف یعنی اس کو کیوں جانشین بنایا, اس لیے کہ پاک و پاکیزہ ہے. اس کو کیوں جانشین بنایا, اس لیے کہ سچا ہے. اس کو کیوں جانشین بنایا, اس لیے کہ علم کتاب اس کے پاس ہے. اس کو کیوں جانشین بنایا, اس لیے کہ راسخون فی العلم ہے. یعنی نشانی کے ساتھ دلیل بھی ذکر ہے. تو قرآن کی حفظ اسلام, بقا اسلام کے ایک ضامن قرآن ہے. قرآن کے حفظ کا انتظام خدا نے کیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے قرآن نازل کیا, ہم اسی کی حفاظت کرتے. اور عطرت, ایک نقطہ یہ ہے کہ جو اسلام میں تحریف کرنا چاہتے تھے, ہم اس گروہ کو بنو امیہ کے نام سے پہچانتے ہیں. آپ جانتے ہیں سن 8 ہجری میں بنو امیہ بادل ناخواستہ مسلمان ہو گئے, عالم کفر کو عالم بغاوت میں تبدیل کی, عالم نفاق میں تبدیل کی. زبان پر اسلام, دل میں کفر. اب اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین بعد کے خلفاء کے لیے کوئی مشکل نہ رہے, کیونکہ انہوں نے تبدیل کی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے یہی سوچا قرآن کو ہم تحریف نہیں کر سکتے. ایک تحریف کی ضرورت بھی نہیں ہے, دو اس لیے کہ آیات کو اسی قسم کے تفسیر کریں گے جو ہم چاہتے ہیں, جیسا ہم چاہیں ویسا تفسیر کریں گے. لیکن دوسرا کام جو کیا, عطرت کو بے اثر کرنا. جب تک عطرت ہے اس اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. بنو امیہ یقیناً اسلامی مملکت کو, اسلامی معاشرہ کو ایک عربی بادشاہت کی طرف لے جا رہے تھے. امیر شام کو جب کوئی ملک کہتا تھا خوش ہوتا تھا. یزید نے تو مزید کھلم کھلا اسلام کے خلاف باتیں کیا, آپ جانتے ہیں. عرب جب تک خلافت کے نام سے چل رہی تھی تب تک رسول کی تعریف کرنا قرآن کو ماننے پر مجبور تھے. لیکن جس وقت ملوکیت میں تبدیل ہو جاتے پھر نبی کے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی. آپ جانتے ہیں مغیر بن شعبہ نے جب امیر شام کے پاس آیا کہا کہ امیر شام, مغموم شکل میں آیا, کہا کہ میں آج بہت برا آدمی کے پاس آیا ہوں. کیسا؟ کہا کہ پانچ میں نے کہا کہ اپنے عزیزوں پر, بنی ہاشم پر رحم کرو. دونوں کا تعلق قبیلہ قریش سے بظاہر, البتہ اس پر مولا خود نے اعتراض کیا ہے کہ بنو امیہ کا تعلق قریش سے نہیں ہے بلکہ کوئی غلام تھا جس کو بیٹا قرار دیا گیا تھا. بہرحال وہ کوئی اہم نہیں ہے, نسل کی اتنی اہمیت نہیں ہے. تو کہا کہ ان پر رحم کرو, تم اقتدار پر آئے ہو. کہا کہ نہیں, او پہلا خلیفہ آیا چلا گیا, کوئی نام لے والی, کیونکہ اس وقت آج کل کے حکمرانوں کے طرح تصور تھا. بعد میں بنو امیہ نے یہ خلافت راشدہ کا تصور بنایا. دوسرا آیا چلا گیا, کوئی نام لینے والا نہیں. ہمارے بھائی آیا چلا گیا, کوئی نام لینے والا نہیں ہے. اب دیکھیے اس شخص کو پیغمبر کا نام لیتا ہے, پانچ مرتبہ اس کا نام گلدستے اذان پر لیا جاتا ہے. جب تک اس کا نام کو دفن نہ کروں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا. یہ حقیقت تھی ان کی ابتدا جو اسلام قبول کے اس وقت کے حالات بھی بتا رہے تھے. اب اس کے لیے بہترین راستہ جو حکمت عملی اپنائی, میرے خیال میں بہت عقل مندی کے ساتھ اس حکمت عملی کو اپنائی, وہ یہ کہ سنت رسول پر پابندی لگائی. حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ بلند کیا گیا, قرآن سنت کی اجازت دیں گے, قرآن و سنت مکس ہو جائے گا, لوگ قرآن کو چھوڑ کر سنت کی طرف جائیں گے. آج کل دونوں ہیں, کہیں ایسا مشکل پیش نہیں آ رہا ہے, لیکن اس وقت یہ بہانے کیے گئے. مختلف بہانوں کے ذریعے سنت پر پابندی لگائی, لکھنا بالکل منع, جو کچھ سنت لکھی ہوئی تھی سب کو آگ لگا دی گئی وقت کے خلیفہ کے حکم سے, اور بتانے کی اجازت صرف انگ شمار لوگوں کو دی گئی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ نتیجے میں پیغمبر نے تفسیر قرآن جو کچھ بیان کیا گیا تھا, معارف دینی, قرآن میں کیا فرماتا ہے, یعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت یعنی قرآن کے علاوہ جو پیغمبر تعلیم دیتے تھے, قرآن کی تعلیم ایک, تفسیر قرآن دوسرا, حکمت. جب سنت پر پابندی لگی تو معارف نبوی, تفسیر نبوی پر پابندی لگی. نبی نے جو کچھ فرمایا وہ سینوں میں دب کر رہ گئے. نبی نے قرآن کے بارے میں جو فرمایا, اسلام کے بارے میں جو فرمایا, اہل بیت کے بارے میں جو فرمایا, خود بخود اہل بیت کی معرفت کا دروازہ بھی بند ہوا. قرآن اور اہل بیت حافظ اسلام ہیں, حدیث ثقلین کے مطابق دونوں کے شناخت کا دروازہ بند ہو گیا. اب مشابہ اسلام, جعلی اسلام بنانے کی کوشش کی گئی. کہا کہ قرآن کو کوئی خطرہ نہیں ہے, قرآن لوگ پڑھتے رہے, اس کی ایسی تفسیر کرنے نہیں دیں گے جو ہمارے اقتدار کے لیے خطرناک ہو. اب یہودی عیسائی علماء تمیم دارمی, کعب ابن احبار وغیرہ کو اجازت ملی بنی اسرائیل کے افسانوں کو اسلام میں داخل کریں, مسلمانوں کو بتائیں, کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں, سوالات کے لیے جواب چاہیے. جب آپ نے حدیث نبوی پر پابندی لگائی, اور اطرت جو حافظ علم نبی, مخزن علم نبی ہے, ان پر پابندی لگائی, خود بخود سوالات کے جواب دینے والے کی ضرورت ہے. بس عیسائی اور یہودی علماء کے لیے مکمل موقع دیا گیا جو نئے مسلمان ہو گئے تھے, کہ آپ معارف بنی اسرائیل کو لا کر بیان کرو. اور اسلام میں اس قسم کے خرافات داخل ہو گئی اسرائیلیات کے نام سے, جو ابھی تک مشکلات سے دوچار ہے. فضائل اہل بیت چھپنے کے علاوہ اہل بیت کے برخلاف سن 40 میں اعلان ہوا مرکز کی طرف سے, اگر علی اور آل علی کی کوئی مدح کرے, ان کی تاریخ میں کوئی حدیث بیان کرے, اس کو سزا دینی ہے. اور جو ان کے مد مقابل لوگوں کے حق میں حدیث بیان کرے گا اس کو انعام دینا. مرکز کی طرف سے اعلان ہوا, اور جعل حدیث کے جعل سازی کے کارخانے وجود میں آئے. اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. اس حد تک آپ خود دیکھتے ہیں کہ علی کی شان میں ایک روایت بھی لوگوں کے پاس نہیں رہی, سینوں میں دب کر رہ گئے. آپ کو پتا ہوگا نا, عمار کی جب شہادت ہوئی اس ایک حدیث کی وجہ سے لشکر شام میں پھوٹ پڑنے والا تھا, لیکن علی کے قتل کے مشتاق تھے, خون بہانا چاہتے تھے. نہ صرف علی کی شان میں ایک روایت نہیں سنی تھی, بلکہ علی کو بے نمازی سمجھتے تھے. اور جن آیات میں مذمت ہوئی ان کو علی کی شان میں قرار دیتے تھے. تو اس طریقے سے کیوں, کہنے کے مقصد یہ ہے, کیوں اہل بیت حفظ اسلام کے لیے شہادت پیش کر رہے ہیں, خون پیش کر رہے ہیں, جبکہ اسلام کو ان کے وجود کی ضرورت ہے. دیکھ رہے, اس طریقے سے لوگ اسلام سے بے خبر ہوئے, دین سے بے خبر ہوئے. پھر صاحبان اسلام, خلفائے پیغمبر, جانشینان پیغمبر سے بھی بے خبر ہوئے, ان کے برخلاف احادیث بنائی گئی جس کی وجہ سے لوگ بنو امیہ کو پیغمبر کے جانشین سمجھنے لگے, بنو امیہ کو پیغمبر کے جانشین سمجھنے لگے. آخر میں خود انہوں نے بھی سوچا, بنو امیہ نے سوچا, ایک دفعہ علی جب اقتدار پر آئے کتنا مشکل پیدا ہوا ان کے لیے, کبھی دوبارہ ہو سکتا ہے جب تک آل محمد زندہ ہے یہ ان کی سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں. پہلا آل محمد کو بدنام کی, ایک عرصہ ان کے فضائل پر مہر پہ لب اور خاموشی, پھر ایک عرصہ بدنام, پھر کہا کہ شہید کریں گے تاکہ ہمیشہ کے لیے اسلام کے محافظین کے خطرے سے ہم بچ جائے. تو کربلا میں ان کو شہید کرنے پر متفق ہو گئے. جب شام میں سید سجاد منہال سے ملاقات کرتے ہیں, فرماتے ہیں عرب حجم پر فخر کرتے ہیں کہ محمد ہم میں سے ہے, قریش عرب پر فخر کرتے ہیں کہ محمد ہم میں سے ہے, لیکن ہم اولاد محمد در بے در بازاروں میں درباروں میں گمائے جا رہے ہیں. اس کے بعد وہ امام فرماتے ہیں ہمارے بچے ذبح ہوتے ہیں, مرد ذبح ہو جاتے ہیں, بنی اسرائیل کے ساتھ جس طرح سے فرعون پیش آتا ہے ہماری عورتیں آزاد رکھی جاتی ہیں. یعنی پورا آل محمد کو ختم کرنا چاہتے تھے, کوئی مرد زندہ نہ رہے اس خاندان سے. سید سجاد دو دفعہ ارادہ کیا شہید کرنے کا, لیکن انہوں نے یہ دیکھا جناب شہزادی کی قربانی ایک طرف, دوسری طرف انہوں نے یہی احساس کیا, وہاں پر آدمی نے بھی یہی کہا یہ بیمار ہے, اتنی لمبی سفر کے بعد یہ زندہ نہیں رہ سکے گا, ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حالات, تو اسی لیے وہ سمجھ رہے تھے کہ آخری وار کرنا ہے اسلام پر. البتہ یزید نے جلدی کی, میں نے غالباً کل عرض کیا, امیر شام نے یزید سے کہا یزید اگر حسین قیام کریں گے یاد رکھنا فرزند رسول ہے, مسلمانوں کے دلوں میں احترام ہے. یعنی ابھی وہ وقت نہیں آیا, امیر شام بڑا ذہین سیاست مدار تھا, لیکن یزید سمجھ رہا تھا حالات بالکل تیار ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, ابھی شہید کریں گے اور پھر سختی کے ساتھ پیش آئیں گے, پوری امت خاموش ہوگی, پھر ہم اپنے مقاصد کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اسی حالت کی وجہ سے امام جب دربار ولید سے باہر آئے تو ولید نے مروان نے کہا آپ بیعت کرتے یزید کی, کوئی مشکل نہیں تھا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, بیعت کرتے جنگ نہیں ہوتی. فرمایا علی الاسلام السلام, اسلام کو الوداع کہنا چاہیے. اذ بلیت الامہ براع مثل یزید, جب امت دو چار ہو جائے ایسے حکمران کے ساتھ جو یزید جیسا ہو, یزید جیسا حکمران ہو تو اسلام کو الوداع کہنا چاہیے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے حکمران کتنے مؤثر ہیں کسی دین کے بقا میں. اسلام کو خطرے میں دیکھ رہے تھے. وقت زیادہ آیا, انشاءاللہ گفتگو کے ادامہ کل. میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل کے بارے میں چند جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حسین اہل کوفہ کو اپنے خط میں لکھتے ہیں میں نے اپنے خاندان کا عزیز بھائی, اپنا ثقہ قابل اعتماد انسان حضرت مسلم کو روانہ کیا. اگر مسلم نے اپنے خط میں لکھا کہ تم اسی طرح سے باوفا ہو جس طرح سے تمہارے خطوط سے ظاہر ہوتے ہیں تو میں عن قریب آؤں گا. ابھی وقت اجازت نہیں دیتا ہے, ورنہ حضرت مسلم کے بارے میں ایک جملہ عرض کروں تفصیل کسی اور موقع پر, کہ حضرت مسلم نے ابن زیاد کو قتل نہیں کیا, ایک موقع ہاتھ پہ آیا تھا. اس کے کچھ اخلاقی مسائل ہیں, کچھ سیاسی وجوہات ہیں, ان سب سے ہٹ کر سب سے اہم وجہ یہ تھا کہ حضرت مسلم نے اقدام نہیں کیا کیونکہ حسین نے مسلم کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی. حسین نے مسلم کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ آپ حالات کا مطالعہ کریں, حالات کا جائزہ لے لیں اور مجھے مطلع کر دیں. تو جنگ کی چونکہ اجازت نہیں تھی حضرت مسلم نے کوئی اقدام نہیں کیا, مگر حضرت حانی کے دفاع کے لیے کہ وہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ایک ذمہ داری بنتی تھی, نائب حسین ہونے کے حوالے سے نہیں. عجیب چیز ہے, 18,000 یا اس سے بیشتر لوگوں نے حضرت مسلم کے دست مبارک پر بیعت کی. اور اتنے ضعیف ارادے کے لوگ. دنیا میں صاحب ارادہ جیت جاتا ہے, جو زیادہ ارادہ مضبوط ارادہ کا مالک ہو وہی جیت جاتا ہے. جو پانچ نبی اول العزم ہے, عزم یعنی ارادہ, مضبوط ارادے کے مالک. جنگ قوموں کے درمیان ارادوں کی جنگ ہے, جس کے ارادہ مضبوط ہو وہی جیت جاتا ہے. لیکن اہل کوفہ بہت کمزور ارادہ کے مالک تھے. جیسے ہی خبر سنی, افواہ پھیل گئی کہ شام سے ایک فوج آ رہی ہے, اطراف حضرت مسلم سے پراکندہ ہو گئے. کتنے کمزور ارادہ. اب جنگ ہو جائے تو کیا کرنا تھا, آپ تو جنگ کے لیے آئے ہیں, خبر سن کر پراکندہ ہو جاتے ہیں. مسجد میں جب آپ نماز مغرب ادا کر رہے تھے, ہزاروں کے تعداد میں تھے, نماز عشاء سے فارغ ہو کر جب باب کندہ سے باہر نکلے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا, کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں. ایک انسان کی جب بڑی عزت ہوتی ہے پھر اس طرح سے تنہا ہو جائے, زیادہ تکلیف دہ ہے اس کے لیے. آپ کوفہ کی گلیوں سے بھی ناآشنا ہے, بہت بڑا شہر ہے. جاتے جاتے کسی عورت کو دیکھتے ہیں کہ دروازے پر کھڑی ہے, فرماتے ہیں امت اللہ, خدا کے کنیز, اگر پانی ہو تو کچھ عنایت کرے. پانی مانگنے میں کوئی عیب نہیں ہے, آپ جانتے ہیں انسانی عرف میں پانی مانگنا کوئی معیوب چیز نہیں ہے. پانی مانگا, پانی پینے کے بعد آپ کھڑے رہے تو آنے عرض کیا, اے شخص, اے اجنبی, شہر کے حالات صحیح نہیں ہیں, آپ اپنے گھر چلے جائے, میں پسند نہیں کرتی ہوں کہ میرے دروازے کے ساتھ آپ کھڑے رہے. باغیرت انسان پر کتنا گران گزرتی ہے ایسی باتیں. حضرت مسلم نے ایک جملہ کہا, فرمایا احمد اللہ, اس شہر میں میرا کوئی مکان نہیں ہے, میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں, کوفہ والوں کا مہمان ہوں, اس خبر کو سننا تھا. مؤمنہ حضرت مسلم کے پاؤں پر گر پڑی, معذرت چاہی, حضرت مسلم کو اپنے گھر پر دعوت دی, مہمانداری کی, پذیرائی کی, رات کافی دیر ہو چکی تھی, اس کا بیٹا آیا, اپنے بیٹے پر اعتماد نہیں کرتی تھی, اسرار پر بتایا, ہم خوش قسمت ہے کہ سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہمارے گھر پر. ملعون بیٹا رات بھی پوری نہیں ہوئی تھی, سحر کے وقت چلا جاتا ہے, محمد ابن اشعث کو خبر دیتا ہے کہ تم شہر بھر میں مسلم ڈھونڈ رہے ہو, مسلم ہمارے گھر پر. حضرت مسلم صبح کی نماز کے بعد تو وہاں آتی عرض کرتی, مولا آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا, رات پر عبادت میں مصروف ہے, کیا حالت ہے, کیا وجہ ہے؟ فرمایا تو آ, میں نے عالم خواب میں اپنے چاچا علی کو دیکھا ہے کہ مجھے بلا رہے تھے. اسی گفتگو میں تھے, اشقیا آئے, گھوڑوں کی آواز آئی, حضرت مسلم کو بلایا, تو عرض کرتی ہے, اے مسلم آپ نہ جائیے, ہم دروازہ بند رکھتے ہیں, دشمن اندر نہیں آ سکیں گے. اسی گفتگو کے دوران دشمن دروازہ کو توڑ کر آنا چاہتے تھے, مسلم کی غیرت نے گوارا نہیں کی کہ ایک مومن کے گھر کی حد کی حرمت ہو جائے, سلام ہو مسلم پر. تو آگے گھر کے احساس ہے, اے کاش کربلا میں ہوتے, شام غریبان خیموں میں آگ لگی, اطفال حسینی سیدانیاں صحرا میں پراکندہ ہو. حضرت مسلم تو اکے دولت سرا کی بھی حرمتی کو برداشت نہیں کر سکتے. شہید سجاد وہ مظلوم امام ہے جس نے ان تمام مصیبتوں کو برداشت کی, چھٹے معصوم کی دولت سرا میں منصور نے آگ لگا دی. دوسرے دن ایک صحابی پہنچا, دیکھا امام رو رہے ہیں, عرض کیا اپنے رسول اللہ خیریت سے گزری؟ فرمایا خیریت سے تو گزری, لیکن میں نظارہ کر رہا تھا کس طرح سے سیدانیاں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں, دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں, جبکہ میں ان کی حمایت کر رہا تھا. یہ منظر دیکھ کر مجھے شام غریبان کا وقت یاد آیا کہ اطفال حسینی دختران پیغمبر کے ساتھ کیا پیش آیا. حضرت مسلم کو شاید میدان میں جنگ کرنے کا موقع ملتا, آپ اپنی شجاعت کا بہتر مظاہرہ کر سکتے تھے, لیکن تنگ گلیوں میں حضرت مسلم جنگ لڑتے ہیں, ہر طرف سے پتھر کے ذریعے, نیزوں کے ذریعے, تلواروں کے ذریعے مسلم کی طرف حملہ ہوتا ہے, ہجوم ہوتا ہے, اتنا جنگ لڑی آخر میں تھک گئے. دوسری بعض روایات کے مطابق دشمنوں نے کڑا کھودا, حضرت مسلم کا گھوڑا اس کا گڑے میں گر گیا, آخر میں اسیر ہو گئے. حضرت مسلم کو اسیر کر کے دارالعمارۃ لے گئے, سراہی پر نظر پڑی, پانی کا طلب کیا, زخمی تھے, کافی خون بہ چکا تھا, پانی مانگا. عمر بن حریث نے اپنے غلام سے کہا پانی دے دو, پانی لایا کیا, دہان مبارک کے نزدیک کیا تھا, خون کا ایک قطرہ گرا, واپس کر دیا گیا. دوبارہ پانی لایا گیا, دوبارہ خون کا ایک قطرہ گرتا ہے, دوبارہ پانی واپس. تیسری بار جب پانی آیا آپ کے دندان مبارک پانی میں گرا, فرمایا مسلم یہ پانی آپ کی قسمت میں نہیں, پیاسا شہید ہونا ہے. حضرت مسلم کی خدمت میں عرض ہے مولا, تمام شہداء کربلا کی یہی قسمت ہے, سب پیاسے شہید ہونے والے ہیں, آپ پہلے شہید ہیں شہداء کربلا کا. بعض روایات کے مطابق حضرت مسلم کی شہادت کی خبر جب حسین تک پہنچی, آپ نے مسلم کی چھوٹی سی بچی تھی بلایا, اپنے زانوں پر رکھا, محبت کا اظہار کیا, شفقت کا اظہار کیا. سمجھدار بچی تھی, عرض کیا مولا کیا میں یتیم ہو چکی ہوں, میرا بابا شہید ہو گیا ہے. فرمایا بیٹی پریشان نہ ہونا, پریشان نہ ہونا, تمہارے بابا کی جگہ پر میں ہوں, آپ کی والدہ کی جگہ پر زینب ہے. اللہ